بعد في الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وإدرته الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجة العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
سيرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی، اور آج قبل بعثت کے حالات پر آخری گفتگو ہے جو ترتیب کے اعتبار سے تقریر ہے. پیغمبر اسلام کی زندگی چلے وہ حالات و واقعات بیان کیے گئے جن کا تعلق نبوت کے اعلان سے قبل سے تھا، اور کیونکہ میری خواہش یہی ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت کے بعد کے حالات بالکل نئی تقریر سے شروع کیے جائیں، اس اعتبار سے آج کی گفتگو ہماری مختصر ہو جائے گی. جتنے بھی تاریخ میں وہ حالات مل جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اعلان نبوت سے قبل ہے، آج ان سب کو مکمل کر دیا جائے گا، لیکن اب وہ حالات بہت مختصر رہتے ہیں. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کے 25 سال کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ تقریباً 3 یا 4 تقاریب میں مسلسل بیان ہوئے، اور اعلان نبوت جو 40 سال میں ہوا، جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس اعلان نبوت سے قبل اہم ترین واقعہ وہی شادی کا واقعہ تھا، اس لیے اس کی اتنی تفصیلات تاریخ میں درج ہو گئیں. اور کیونکہ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک میں 37 یا 38 سال تھے، وہ کیفیت شروع ہو گئی کہ جسے علماء اسلام نے تحنث کا زمانہ لکھا، یعنی بقول علماء اسلام کے پیغمبر اسلام وہ خواب نظر آنے لگے کہ جس کے بعد وحی ربانی نازل ہو جائے. یہ پیغمبر اسلام کی عمر کا 30 سال اور وہاں سے 40 سال تک کے خواب جو ہمارے عقیدے سے قطعاً مناسبت نہیں رکھتے، کیونکہ سب اعلان نبوت سے متعلق ہیں، اس لیے ہماری گفتگو 25 سال سے 37 سال تک کے حالات کے بارے میں رہے گی. اور اگر میں بالکل صاف بیانی سے کام لوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دوران تاریخ میں صرف 2 واقعے پیش کیے ہیں. اس دوران اس زمانے میں پیغمبر اسلام کی شادی کے بعد سے لے کر اس عمر تک پہنچنے تک کہ جب اللہ کے رسول نے ظاہری اعتبار سے دنیا سے ناطا توڑ لیا اور غار حرا کے ویرانے میں جا مصروف عبادت رہنے لگے، وہ جو زمانہ اس کے دوران جو 12-13 سال گزرے، اس میں تاریخ مکمل خاموش ہے، اور باوجود بڑی تحقیق کے، باوجود بڑی تلاش کے، باوجود بڑی جستجو، دو واقعات کے علاوہ کسی تیسرے واقعے کا پتہ نہیں چلتا. چنانچہ آج کی گفتگو آخر کے لیے 2 واقعات پر مشتمل ہوگی. 25 سال پیغمبر اسلام کی شادی ہوئی، اور اسی سال پیغمبر اسلام نے محلہ بنی ہاشم کو چھوڑا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا مکان جس مقام پہ تھا اس جانے سکونت اختیار کی، اور جناب خدیجہ طاہرہ کے مکان میں تشریف لانے کے بعد ہجرت تک اللہ کے رسول اسی مکان میں مقیم رہے. یہ ایک بات سمجھنا اس لیے بہت ضروری کہ اللہ کے رسول محلہ بنی ہاشم کو الوداع کہہ کر دوسرے محلے میں آ گئے. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری کہ اعلان نبوت کی بات کو خصوصیت سے آپ دیکھیں گے کہ کفار مکہ کے لیے بنی ہاشم کے محلے کا محاصرہ بڑا آسان تھا، مگر کیونکہ پیغمبر اسلام وہاں نہ تھے اس لیے کتنی پریشانیاں پیش آئیں. اور میں خود اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ کیونکہ شرکت کرنے والوں یا تقریر سننے والوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مکے کے ان تاریخی مقامات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکی، اس اعتبار سے میرے بات کا سمجھنا بھی مشکل ہوگا، لیکن مختصراً یہ بتا دوں کہ مکے کے یا یہ کہیے کہ 1400 سال پہلے کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر محلہ بنی ہاشم میں اور اب جہاں رسول خدا کا قیام ہے، ان دو محلوں میں خاصا فاصلہ تھا، خاصا فاصلہ تھا، بہت دور دور تھے یہ دو محلے. پیغمبر اسلام جناب خدیجہ طاہرہ کے محلے میں ان کے مکان میں تشریف لائے، اور یہاں آنے کے بعد ظاہری اعتبار سے بھی پیغمبر اسلام کے جو تجارتی مقام ہے اس میں ایک اضافہ ہو گیا. اس لیے جب پیغمبر اسلام کی پشت پر اتنا بڑا سرمایہ موجود ہے کہ عرب کا بڑے سے بڑا تاجر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا تاجر، بلا جھجک بلا خوف پیغمبر اسلام سے کسی بھی قسم کا کاروبار کر سکتا. اور یہ مسئلہ اس کو نہیں کہ اگر بعد میں کوئی نقصان ہو گیا کہ یہ یتیم کہاں سے اس نقصان کو پورا کرے گا. صداقت و امانت پر تو ہمیشہ ہی سے بھروسہ تھا، لیکن اب اس شادی کے بعد خدیجہ کی اتنی بڑی دولت کو دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام اس زمانے میں ایک بینک کی صورت اختیار کر گئے کہ جہاں لوگ لاکھ کی امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں، جن سے بڑے بڑے کاروباری سودے بھی کیے جا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں جناب خدیجہ کا کاروبار آنے کے بعد اس کاروبار میں بھی بے انتہا ترقی اور برکت ہوئی. اس لیے کہ گھر میں بیٹھنے والی عورت جس سے پہلے اپنا سارا کاروبار اپنے غلاموں پر اور حجیروں پہ چھوڑا ہوا تھا، اب براہ راست اس شخصیت نے اس کاروبار میں دخل دیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری مہارت جانتے ہیں. شام کا وہ مشہور واقعہ جو میں نے پوری ایک گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کیا، کاروباری پریکٹس سے بھی آگاہ اور صاف صاف امانت اور دیانت بھی ہے، اور پھر یہ کہ براہ راست اپنا معاملہ یعنی کہ ظاہری اعتبار سے رات کر رہا، ورنہ تو یہ سارے جملے شان رسول کے خلاف بھی محسوس ہو سکتے ہیں. چنانچہ اب کاروبار دن ب دن بڑھتا چلا گیا، اور اس دوران 3 سال گزرنے کے بعد جناب زید بن حارثہ کا واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آ چکی. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 30ویں سال میں داخل ہو گئی. پیغمبر اسلام کی عمر ظاہری اعتبار سے اس وقت 30 سال، جب ایک مرتبہ پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کی تفصیلات میں جانے کو دل بچا تھا، لیکن کیونکہ یہ واقعہ ایک اور معصوم کی سیرت سے متعلق ہے اس لیے میں یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ میں سے اکثر نے اس کو سنا ہوگا اور کبھی تفصیل کی ضرورت ہوئی تو اس کو اسی معصوم کے حالات میں بیان کروں گا. بہت ہی مختصر جتنا سیرت رسول سے اس واقعے کا تعلق ہے وہ پیش کر دوں کہ پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 30ویں سال میں ہے. ایک مرتبہ مکے میں یہ غلغلہ ہوا، یہ شور بلند ہوا، اس پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ کل رات کو ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. مکے کا ایک ایک شخص دوسرے شخص سے تذکرہ کر رہا. 12 رجب کا دن گزر چکا تھا، 3 رجب کی رات داخل ہو چکی، اور بعض روایات کے مطابق 10 رجب کا دن گزر کے 11 رجب کی رات داخل ہوئی کہ جب مکے کے اندر بچہ تذکرہ کر رہا کہ کل تو سردار مکہ ابو طالب کی بیوی جناب فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ سے اس مقام پر کہ جو دروازے کے پشت پر ہے اپنے ستم کو مس کر کے پتا نہیں کیا دعا پڑھ رہی کہ لگائی دیوار شک ہوئی اور ہماری آنکھوں کے سامنے فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہو گئی اور دیوار پھر آ کے مل گئی. ہم نے بڑی کوشش کی مگر کعبے کے کفل کو کھلنا تھا نہ کھولا. عجیب واقعہ ہو گیا، محلہ بنی ہاشم میں پیغمبر اسلام نہیں، پیغمبر اسلام دوسرے محلے میں ہے. محلہ بنی ہاشم میں جناب ابو طالب ہیں اور پورا خاندان بنی ہاشم. مگر روایت کی بتاتی کہ جب سارا مکہ اس بے چینی کی حالت میں تھا اس وقت بھی محلہ بنی ہاشم سے نکل کے کوئی نہیں آیا. پیغمبر اسلام کا بھی کوئی رابطہ فی الحال اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نہیں ہے. یہاں تک کہ 3 دن گزرتے اور روایت کی ہے کہ 4th دن کی صبح تھی، 16 رجب کی تاریخ تھی، ابو طالب آج بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آئے. مگر آج پیغمبر اسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے اور سیدھے خانہ خدا کی جانب بڑھتے. خانہ خدا کے دروازے 2 دن یا 3 دن تک کوشش کرنے کے بعد اس کفل کو کھولتا نہ دیکھا، اس کفل کو محسوس کر دیا کہ یہ کھولا نہیں جا سکتا، اس لیے سارے کفار مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے. پیغمبر اسلام تشریف لے جاتے اور عام راستے سے جو دروازہ اسی راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر پاک وہ قفل بھی کھلتا ہے، وہ دروازہ بھی کھلتا ہے، پیغمبر اسلام خانہ خدا میں تشریف لے گئے. میں یہ عرض کر چکا کہ میں ولادت کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس کا موقع اور محل مولا کائنات کے حالات میں آئے گا, اور ویسے بھی 13 رجب کے میلاد میں یہ روایت آپ کو تھی. میں صرف اتنا حصہ اس واقعے کا بیان کر رہا ہوں کہ جس کا سیرت رسول سے تعلق ہے. پیغمبر اسلام کی خود یہ روایت ہے, اسے کشف الغمہ نے نقل کیا ہے علامہ بریلوی. اللہ کے رسول 4th دن یعنی 16 رجب کو تشریف لے گئے خانہ خدا کے اندر, اور خود یہ فرماتی کہ جب میں خانہ کعبہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک جانب بریجتی فاطمہ بنت اسد اپنی گود میں اپنے شیرخوار بچے کو لے کے بیٹھی ہیں, اور دوسری جانب کچھ اور عورتیں, اور جیسے ہی میں داخل ہوا ایک پردہ ایک حجاب آسمان سے نازل ہوتا شاید کی لفظ و بات لوگوں کو حیرت میں ڈال دے, مگر اس کے بعد والے واقعے میں اس کی تفصیل آئی. جس وقت اتنا ہی کہہ دوں کہ اس زمانے کا خانہ خدا کی اوپر چھت نہیں پڑی, خانہ کعبہ کی چار دیواری تھی لیکن اوپر سے خانہ کعبہ کھلا ہوا تھا, آسمان سے پردہ نازل ہوا, اور اس پردے میری جفیج اور ان عورتوں کے درمیان ایک پردہ کر دیا, یعنی خانہ خدا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, وہ خواتین دوسرے حصے میں چلی گئیں اور میں اپنی جفی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. یہ تو آپ نے اکثر میلاد کی محفلوں میں سنا ہوا کہ پردے کی دوسری جانب جانے والی خواتین کون سی تھیں, جنت سے آنے والی پورے, اور وہ قابل احترام شخصیتیں کیونکہ کسی موقع پر نہیں بلکہ تقریباً ہر معصوم کی ولادت کے موقع پہ تشریف لائی تھی. مہاراج پردہ ڈال دیا گیا, یعنی دوسرے الفاظ میں ان خواتین کو پیغام رجب مل چکا ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پروردگار عالم اپنی اس حجت کو ظاہر کرنا چاہتا, اور جب 3 دن تک فاطمہ بنت اسد کی تنہائی کا خیال کر کے یہ ہوا ہو سارا ہو آسیہ ہو ام کلثوم ہو مریم کو اس خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا, تو اب ان کو پیغام ملا ہوگا جب تم واپس آ جاؤ اللہ کے رسول جناب فاطمہ بنت اسد کو مبارکباد دی. یہاں پہ اب 2 روایتیں, ایک روایت یہ کہ مبارکباد دینے کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے گھر تشریف لائے, اور جناب فاطمہ بنت اسد تھوڑی دیر کے بعد خود بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں پہنچی, اور دوسری روایت ہے کہ نہیں اسی خانہ خدا میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اس فرزن کو اپنی گود میں لیا, اور اللہ کے رسول کا یہ جملہ کہ اس سے تھوڑی دیر پہلے جب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے کان تک کی آواز آئی تھی پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ اے میرے حبیب اب تم خانہ خدا میں جاؤ, اس لیے کہ تمہارا وہ قوت بازو اس دنیا میں آ گیا کہ جس کے ذریعے سے میں ولایت و وصایت کا خاتمہ کروں گا جس طرح تمہارے ذریعے سے میں نے نبوت کا خاتمہ کیا ہے, اور اب جا کر اسے اپنی آغوش میں لو کیونکہ اس کے آنے کے بعد اب تمہاری نبوت کے اعلان کا وقت قریب آ گیا. تو پیغمبر اسلام خانہ خدا میں آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس بچے کو ان کو گود میں دیا جائے, اور ایک اور روایت ہے کہ نہیں مبارکباد ہے کہ گھر میں گئے ابو طالب کے گھر میں جب بنت اسد آئی تھی تب پیغمبر نے وہاں جا کے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ جبھی اسے میری آغوش میں دیجیے, اور پھر وہ جو مشہور واقعات آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی میری آغوش میں پہنچا ایک مرتبہ اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پہلے اذان کہی اور اس کے بعد اقامت کہی, اور اذان اور اقامت میں میری رسالت کا اعلان بھی کیا, اور اس کے بعد آنکھیں کھولی میں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے علی فاطمہ بنت اسد بتا چکی کہ ابھی اس شادی میں میں نے یہ آواز سنی تھی کہ پروردگار عالم کی جانب سے اعلان آیا تھا کہ میرا نام علی و اعلیٰ ہے, اور اسی نام سے مستحق کر کے علی کا نام میں نے تیرے بچے کے لیے منتخب کیا ہے, تو اے علی سناؤ. اور ایک مرتبہ علی کی زبان سے جملہ نکلتا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤ, توریت زبور انجیل صحیح ابراہیمی یا قرآن, اور جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ قرآن تو سورہ مومنون کی آیت کی تلاوت کی کہ جس میں پہلا پیغام یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب المومنون, آج مومنوں نے نجات پائی, اور پیغمبر نے فوراً روکا اور کہا کہ اے علی مومن نجات کیوں نہ پائے, مومنوں نے تمہارے سبب سے نجات پائی ہے اور تم ان کے امیر ہو گئے ہو. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس بچے کو لے کے حضرت ابو طالب کے گھر میں آتے ہیں. روایت یہ ہے کہ علی کی ولادت کے بعد پیغمبر اسلام ابو طالب کے گھر تک اس بچے کو لے دیا, یا اس پہلی روایت کو صحیح مانے کہ کعبے سے حضرت ابو طالب کے گھر تک فاطمہ بنت اسد اس بچے کو لے دیا, اور حضرت ابو طالب کے گھر میں پیغمبر نے اس بچے کو آغوش میں لیا, اور یہ سارے واقعات وہیں پیش آئے. خلاصہ یہ ہے اس مقام پر صرف اتنا کہا گیا کہ 3 دن تک تو یہ بچہ حضرت ابو طالب کے گھر میں رہا, کیونکہ حضرت ابو طالب کو جشن منانا تھا اور اس کے بعد وہ غلیمہ ہوا کہ جس کے بارے میں بعد میں اسلام میں سنت قرار پا گئی کہ پانچ مقامات پر غلیمہ کرنے کی بڑی تاکید ہے اور ان پانچ میں سے ایک بچے کی ولادت ہے. حضرت ابو طالب نے 300 اونٹ, ایک ایک اونٹ کی عرب میں بڑی قیمت ہوتی, 300 اونٹ اور 1000 گائے اس ولیمے میں صفا کر کے تمام اہل مکہ کو, تمام مکے والوں کو اس دعوت میں شرکت کی. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام اس بچے کو لے کے اپنے گھر میں آ گئے. میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ جملہ جب تک کے ذہن میں نہیں رہے گا کہ ابو طالب کا گھر اب الگ ہو گیا ہے, پیغمبر اسلام کا گھر الگ ہو گیا ہے اور دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک دیوار بیچ ہے, دونوں پڑوس میں رہتے ہیں. جب تک کہ یہ بات ذہن میں نہیں رہے کہ دونوں گھروں میں فاصلہ ہو گیا, اس وقت تک اب جتنے بھی واقعات مکے کے زمانے کے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہوگا. 3 دن کے بعد یہ بچہ پیغمبر اسلام کے گھر میں آ گیا اور روایت یہ ہے کہ اس کے بعد, یہ بھی کشف الغمہ کی روایت ہے علامہ الدیلی کی, کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام ہر وقت علی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. روایت یہ ہے, یہ جملے ہیں روایت کے, یہ پیغمبر اسلام علی کے ہاتھ منہ کو خود دھلایا کرتے تھے, لباس کو خود تبدیل کیا کرتے تھے, علی کا گہوارہ پیغمبر اسلام کے بستر کے برابر رکھا ہوا تھا اور علی کے تمام امور کا خیال پیغمبر اسلام نے اس طریقے سے رکھنا شروع کر دیا تھا جس طرح سے کبھی فاطمہ بنت اسد نے رسول کا خیال رکھا تھا. چنانچہ جب ہم یہ تاریخ کی روایت اپنی تاریخوں میں دیکھتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا کہ وہ روایت جسے تقریباً ہر اسلامی تاریخ میں بیان کیا گیا وہ یہ غلط ہے, یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ پھیل گئی اور یہ اسے جان بوجھ کر دشمنی ابو طالب کے تحت پھیلایا گیا. یہیں پر ہمیں ایک روایت اور ملتی, یہ شیعہ کتابوں کی روایت تو آپ نے سنی کہ 3 دن کے بعد علی رسول کے گھر میں آئے اور اس کے بعد سے لے کر ہجرت تک علی اسی گھر کے اندر مقیم رہے, یہیں پہ علی رہے. اب تاریخ یہ بتا رہی جو عام مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ علی کی ولادت کے بعد اللہ کے رسول مبارکباد دے کے اپنے گھر میں آ گئے, ولیمے میں شریک ہوئے اور کسی طریقے سے دن میں 1 یا 2 مرتبہ جاتے ہیں جیسا کے گھر میں اور علی کو دیکھ کے آ جاتے ہیں. مگر ایک دن اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد, اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کرنے کے بعد, یہ ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اور بچے زیادہ ہیں, چوتھی بلکہ پانچویں اولاد تھی مولا کائنات طالب عقیل جعفر تیار ام حانی اور پانچویں علی, ایسا کریں کہ اپنے چچا کی غربت کا خیال کر کے ہم ان کی ذمہ داریوں کو کچھ اپنے سر لے لیں. اور یہ طے پایا کہ جعفر تیار کو حضرت عباس اپنے گھر میں پالے اور علی کو پیغمبر اسلام. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کشف الغمہ جو ہماری کتاب ہے اس میں واضح روایت موجود ہے کہ 3 دن کے بعد سے علی رسول کے گھر میں آ گئے. وہ کیفیت کبھی ہوئی نہیں تھی کہ علی ابو طالب کے گھر میں ہو اور پیغمبر کو ابو طالب سے غربت دیکھ کر یہ خیال آیا ہو کہ علی کو اپنے گھر میں لایا جائے. علی گھر سے الگ تب ہوئے تھے کہ لانے کا سوال پیدا ہوگا, مگر آپ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ جملات آ گئے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر علی کی ولادت کے بعد ابو طالب اتنی غربت کے عالم میں تھے تو یہ جو ولیمے کی تفصیل کتابوں میں موجود ہے 300 اونٹ, یہ تو عرب میں اتنی بڑی تعداد ہے کہ بڑے بڑے حاکم اور بادشاہ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا کہ عبد المطلب کے زمانے جب خاندان بنی ہاشم کا اقتدار مکمل ہو چکا تھا اور عبد المطلب کے مقابلے کی کوئی شخصیت نہیں تھی, تب بھی 100 اونٹوں کی قربانی دینے کی بات کہہ پائی تھی. اور یہ 300 اونٹ, عرب کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سرخ رنگ کا اونٹ لوگوں کو سونے اور چاندنی کے سیر سے زیادہ پسند ہوتا. تو اس وقت علی کی پیدائش کے بعد تاریخ سے یہ جملہ لکھنا کہ ولیمے میں 300 اونٹ اور 1000 گائے بھیڑ بکریاں ذبح کی گئیں, یہ بتا رہا کہ یہ ابو طالب کی تندرستی کا زمانہ نہیں تھا بلکہ یہ تو خاندان بنو ہاشم کے مکمل عروج کا زمانہ تھا. غربت کی جو روایتیں بنائی جا رہی اور مسلسل کتابوں میں لکھی جا رہی ان کا خلاف حقیقت ہونا تو اسی ایک جملے سے ظاہر ہے, مگر اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی باتیں جناب ہاشم کی دولت, عبد المطلب کی دولت, جس کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ سب ابو طالب کو ملی, تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ روایت غلط. مگر چونکہ اس بحث کا زیادہ تعلق حضرت ابو طالب اور مولانا کائنات کے حالات سے ہے, اس لیے میں اس کی تفصیل میں گئے بغیر بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر یاد کر دوں کہ تیسویں سال جب پیغمبر علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی, اس وقت ایک مرتبہ یہ عظیم واقعہ پیش آیا اور علی پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں آ کے پرورش پانے لگے. جس انداز سے کہ مکے کی دنیا نے کبھی ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہی نہیں کیا, اس کے بعد پھر تاریخ خاموش ہو گئی اور 35ویں سال تک خاموش رہی. جب اللہ کے رسول کی عمر 35 سال کی ہوئی, پھر ایک اور مشہور واقعہ پیش آیا جس کے بارے تمام مورخین نے لکھا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام اس وقت سامنے نہ آتے تو شاید مکہ تباہ ہو جاتا, مکہ ختم ہو جاتا, خانہ خدا گزر جاتا, اور اس کے بعد پھر وہ آگے جتنے بھی واقعات پیش آئے ان کا سوال بھی پیدا نہ ہوتا. مکے کی تباہی قریب نظر آ رہی تھی لوگوں کو, ایک ایسا مشہور واقعہ پیش آیا پیغمبر اسلام کی عمر کے 35ویں سال میں. اور اس موقع پر میں کچھ ایسی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جو بظاہر آپ کو سیرت رسول خدا سے ہٹ کے نظر آئیں, لیکن کیونکہ تمام علماء کا یہاں تک کہ شیعہ ہو یا سنی یہ طریقہ کہ یہ تھوڑی سی تفصیل یہاں پہ ضرور بیان کر دی جو آپ کو حج یا عمرے میں بھی کام آ سکتی, اس لیے میں ذرا موضوع سے ہٹ کے علماء اسلام کی پیروی کرتے ہوئے اس واقعے کو ذرا ڈیٹیل میں لے رہا ہوں, کیونکہ یہ واقعہ اور کسی معصوم کی سیرت میں دوبارہ بیان نہیں ہوتا. پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 35 سال اور ماحول ہے جاہلیت کا. ابھی اسلام نہیں آیا, ابھی مکے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ابھی مکے کے لوگ اسی جاہلیت کے جہلا میں ڈوبے ہوئے. اس وقت ایک واقعہ پیش آیا, اب مکے والوں کی جاہلیت تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر دو آدمی اپنے اونٹ لے کے جاتے اور پانی کے چشمے پر دیکھ رہے اپنے اونٹ کو دوسرے سے بہا دیا تو دوسرا اسے اپنی غیرت کے خلاف سمجھے گا اور ایسا خلاف سمجھے گا کہ اب جو دونوں قبیلوں میں جنگ ہوگی فقط جانور کو پانی پلانے کے لیے, یہ کم سے کم 25-30 سال جاری رہے گا, جس میں کم سے کم 1,000-2,000-5,000 آدمی مارے جائیں گے. غیرت کی جاہلیت, جس میں غیرت کا یہ مسئلہ کہ اگر کسی کا جانور غلطی سے کسی کی چراگاہ میں کھیت میں چلا گیا اور اس کے کھیت میں ذرا سا بھی اس نے چر لیا تو اب اس کے بعد کھیت کا مالک کسی اپنی ذاتی توہین سمجھ کر اپنے قبیلے کو جو آواز دے گا اور جس کے نتیجے میں جنگ کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ ایسا سلسلہ ہوگا کہ کم سے کم 50 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. عرب کی جاہلیت 50 سال 100 سال 200 سال 500 سال کی جنگوں کا پتہ ملنا, جنگ ہوئی چلی جا رہی, یہاں تک ایسی جنگوں کا پتہ ملا کہ لڑنے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں, کس وجہ سے لڑ رہے ہیں, کس بات پہ لڑ رہے ہیں, بس ہمارے بزرگ لڑ رہے تھے تو ہم بھی لڑ رہے ہیں. یعنی ایسے واقعات بھی ہیں کہ اگر کوئی مصالحت کرانے گیا تو بھائی مصالحت کیسے کرائے, مصالحت تو اس وقت کرائی جائے گی جب جھگڑے کا سبب پتا ہو. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے مصالحت کر, وہ کہہ رہے ہم نہیں کریں گے. ان سے کہا جا رہا ہے ان سے مصالحت کرو, انہوں نے بھی منع کیا. اب اس نے سوچا تو جن کو راضی کرو تو جن کو راضی کرو, تو دونوں بھول گئے کہ ہماری لڑائی کی لڑائی کس کی ہو رہی. بزرگوں سے ہم کو ورثے میں ملی اور ہم چونکہ نیک اور سعادت مند اولاد, اس لیے اس لڑائی کو اپنی اولاد کو منتقل کر کے جائیں گے. ایسا ماحول, ایسی حالت ہے جہاں غیرت سے یہ جھوٹا تصور, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر, اگر کس لیے اس کا سبق بھی غیرت ہے کہ اگر ہماری بیٹی جوان ہو اس کی ہم کو شادی کرنا پڑے گا, وہ دوسرے قبیلے میں جائے گی, وہ دوسرے قبیلے کے سامنے ہماری توہین ہو جائے گی. بیٹی کے دینے کا مطلب سمجھا جاتا ہے چھپ جانا, یہ اسلام کا تصور نہیں, یہ جاہلیت کا تصور ہے. تو آپ غیرت میں اپنی بیٹیوں کو ہلاک کر دیں, نفرت میں نہیں, دشمنی میں نہیں, یہ جو عام مشہور ہو گیا ایسا مسئلہ نہیں, ایسے بھی دو چار قبیلے, لیکن عام طور پر جو بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا وہ غیرت کی وجہ سے دفن کیا جا رہا, کہ غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم کبھی کسی کے سامنے نہ جھکیں, اور داماد کے آگے جھکنا پڑتا ہے, اس قبیلے کے آگے جھکنا پڑتا, تو اب اس بیٹی ہی کو دفن کر دو تاکہ نہ وہ بیٹی رہے نہ ہمیں کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے. یہ غیرت کی حالت ہے جسے اللہ کے رسول نے مدینے میں سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ خبردار مسلمانوں تم نے جاہلیت نہ آ جائے, ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی قبیلے والا پکارے پیارے ہاؤ میری مدد کو اور تم یہ دیکھے بغیر کہ حق کہاں ہے باطل کہاں, اس لیے دوڑ کے پہنچ جاؤ تو تمہارا قبیلے تمہارے قبیلے والا اس کا تعلق تمہارے قبیلے سے ہے. خبردار یہ جاہلیت تمہیں دوبارہ نہیں آنا چاہیے جہاں پہ صرف یہ دیکھا جاتا کہ فلاں کا تعلق ہماری قوم سے ہے, فلاں کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے. اب جب وہ پکارے گا ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم دوڑ کے جائیں اور اس کی مدد کریں. حق پر ہو تو باطل پر ہو تو چاہے ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ حق ہے یا باطل, یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جھگڑا کس لیے ہے. ہمارے آپ کے لیے بلایا ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنا ہے. پیغمبر نے کہا خبردار یہ جاہلیت تم میں نہیں آنا چاہیے, مگر اسلام سے پہلے کہ یہ جاہلیت عام تھی اور اس ماحول کے اندر ایک ایسا موقع آ گیا کہ عرب کے ہر قبیلے کی تلوار نکل آئی. اگر آج ہماری مرضی کے مطابق ہماری بات نہ مانی گئی تو ہمارے قبیلے کی توہین ہوگی, ہم ہر جائیں گے مگر اپنی توہین برداشت نہ کریں گے. اور بات کیا تھی, مسئلہ کیا تھا, بہت ہی مشہور واقعہ ہے, مگر تھوڑی تفصیلات کی میں اجازت چاہتا ہوں. اب تاریخ بتا رہی کہ اس مکے کی بے آب و سیاہ میدان کو اتنا بڑا شہر مکہ جیسا شہر بننے کی وجہ صرف خانہ خدا کا وجود تھا. اور یہ خانہ خدا وہ تھا کہ جب ابراہیم اسماعیل کو مکے میں چھوڑ کے گئے تو یہاں پہ خانہ خدا کے کوئی آثار نہ تھے. اگر حضرت آدم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو اسی مکے کی سرزمین سے کعبے کو بنایا گیا جنت کا خیمہ لا کر, مگر طوفان نوح میں وہ خیمہ واپس چلا گیا. اور اس کے بعد سے لے کر حضرت اسماعیل کی آمد تک کسی کو نہیں معلوم تھا اس مکے کی سرزمین میں خانہ خدا. پھر جب حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے ان کے والد واپس چلے گئے اور پھر ایک قوم آئی, اور اس کے بعد حضرت اسماعیل نے اس قوم میں شادی کی, جوان ہو گئے اور ان کے والد پلٹ کے واپس آئے تو پروردگار کا حکم لے کے آئے کہ ہمیں اسی مکے کی سرزمین خانہ خدا کی تعمیر کرنا. پہلا خانہ خدا ابراہیم امی نے بنایا تھا اس میں پروردگار تھا, اور یہ دوسری مرتبہ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اب روایتوں میں کچھ ایسی باتیں کہ جو حضرات مکے کی زیارت کر چکے انہیں تو انتہائی لطف محسوس ہوگا, باقی لوگوں کو ذرا سی اکتاحت ہوگی, مگر میری یہ گفتگو اس اعتبار سے اہم کہ ٹیپ کے پیچھے پہ محفوظ ہو رہی. اور میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پروردگار عالم آپ کو مکے کی زیارت کی توفیق دے, اور یقینا ہر مومن کو یہ توفیق ملتے رہے گی, تو اس کے بعد ایک مرتبہ اس گفتگو کو سنیے گا, آپ کا لطف بڑھ جائے گا. کہ اب حضرت ابراہیم کے پیغام لے کے آئے کہ بیٹا جبرائیل امی نے جن بنیادوں پہ خانہ خدا کو بنایا وہ تو خیر کچھ بنایا نہیں تھا, خیمہ لا کے لگا دیا. اب ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنی بنیادوں پر خانہ خدا کو بنائیں. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم جیسے راج و مستری دنیا کی کسی عمارت کو نہ ملے ہوں گے. دو معصوموں نے اس کعبے کی تعمیر شروع کی تھی, اور یہ روایت میں ہے کہ جس مقام پر گارا بنایا گیا تھا وہ مقام تھا کہ جبرائیل آئے تھے اور کہہ گئے تھے کہ ابراہیم یہاں پہ گارا بنائیے. آج کے خانہ کعبہ کے اندر اس مقام کا نشان موجود ہے. گارا بننے کے بعد اب پتھر لگائے جانے لگے, جہاں تک ابراہیم کا خط تھا وہاں تک تو پتھر لگا دیے گئے. جب اس سے اوپر عمارت کو تعمیر کرنا پڑا تو حضرت ابراہیم کے لیے ایک خصوصی لفٹ کا انتظام کیا گیا. یہ لفٹ کیا تھی, یہ پتھر تھا جس پہ ابراہیم کھڑے ہو گئے. یہ پتھر خود بخود بلند ہو گیا, جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی جا رہی ہے یہ پتھر بھی اسی اعتبار سے بلند ہوتا جا رہا ہے. اور ایک طرف پتھر بلند ہو رہا, دوسری طرف پتھر اپنے اندر ابراہیم کے پیروں کا نشان محسوس کر رہا. آج بھی خانہ خدا کے دروازے کے بالکل سامنے شیشے کی شوکیس یہ پتھر بند ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اس پتھر سے کھڑے ہو کے ابراہیم اینٹوں کی چنائی کر رہے اور اسماعیل زمین سے اٹھا اٹھا کے اینٹیں دے رہے اور گارا دے رہے. خانہ خدا مکمل ہوا, ابراہیم و اسماعیل نے اس میں عبادت انجام دی, اور اس کے بعد زمانہ آگے بڑھ گیا. زمانہ آگے بڑھ گیا, تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے بعد ایک مرتبہ یہ خانہ خدا نقصان پہنچنے کی وجہ سے گرا تھا اور پھر بنا لیا گیا, یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی عمر کا 35واں سال آ گیا. جب پیغمبر اسلام کی عمر کا 35واں سال آیا تو بیت وقت تین اتفاق پیش آ گئے. بیت وقت تین واقعات ایسے پیش آئے جس کے نتیجے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مسئلہ سامنے آ گیا. پہلا اتفاق تو یہ تھا کہ خانہ خدا مکے کے اندر ایک ایسے مقام پر جو سب سے نیچا مقام ہے مکے, چاروں طرف پہاڑیاں ہیں, پہاڑیوں کے بالکل درمیان میں خانہ کعبہ, بالکل ایک پیالے کی طرح سے مکہ ہے جس کی تہ میں کعبہ رکھا ہوا. ذرا سی بھی بارش ہو جائے, ذرا سی بھی بارش, تو سارا پانی پہاڑیوں پر سے بہ کے خانہ کعبہ کی جانب آتا. عرب پہاڑیوں پر جگہ جگہ بند بنائے ہوئے تھے, چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائی تھیں, اس لیے کہ مکے میں بارش زیادہ نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی دیواریں, چھوٹے چھوٹے بند بنائے ہوئے تھے, اور یہ سارا پانی جب پہاڑیوں سے نیچے اترتا تو ان بندوں کی دیوار کی وجہ سے رک جاتا. لیکن جب یہ پانی زیادہ ہوتا تو ان کے اوپر سے ہو کے بہتا ہوا کعبے کی دیوار حضرت ابراہیم کے بعد ہو گئی. حضرت ابراہیم نے تو کعبے کو صحیح طریقے سے بنایا. جیسا میں نے عرض کیا, حدیث میں ایک مرتبہ کعبہ ٹوٹ گیا سیلاب آنے کی وجہ سے. جب قریش نے دوبارہ بنایا تو اس وقت اینٹ پر اینٹ سجی مسالے کے ذریعے کو جوڑا نہیں گیا. چنانچہ اب جب پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ کعبہ, تو فقط اینٹوں پر اینٹ رکھی ہوئی اور مسلسل پانی آ رہا اور ان اینٹوں کو نقصان پہنچا رہا. یہ جڑی ہوئی اینٹیں تو نہیں جس کی وجہ سے دیواریں ٹیڑھی ہوتی چلی جا رہی پانی کے دباؤ کی وجہ سے, یہ تو مستقل ہو رہا. اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک عورت اس وقت اسی زمانے میں جب پیغمبر اسلام کی عمر 35 سال کی تھی, خانہ خدا میں خوشبو سلگانے کے لیے گئی. جو عام ایک طریقہ تھا کہ کھانے کو مؤثر کرو, اس میں خوشبو لگاؤ, اس میں اگربتی سلگاؤ, ایک عورت گئی. مگر اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کعبے کی دیواروں پہ جو پردے پڑے ہوئے تھے ان میں آگ لگ گئی. ان پردوں نے اس آگ کو پکڑ لیا جو وہ خوشبو سلگا رہی تھی, اور خانہ خدا کے سارے پردے جل گئے. اور یہ جو پردے جلے, اس کے نتیجے میں ایک تو دیوار بنایا ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ دیوار میں جگہ جگہ شناف آ گئے, دراڑے پڑ گئے. اور جیسا میں نے کہا دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی, مگر اب پتھر ایک دوسرے سے اور دور ہو گئے اس آگ کے نتیجے میں, جس کی وجہ سے یہ محسوس ہونے لگا کہ کسی وقت تیز بارش یا آندھی آئی تو کعبے کی دیواریں گر جائیں گی. اور تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک چور خانہ خدا میں کسی طرف سے داخل ہوا اور اس نے خانہ خدا کے کچھ تبرکات کو چرا لیا. اب خانہ خدا حضرت ابراہیم کے بعد ایک مرتبہ پھر بنا, میں نے عرض کر دیا, دوبارہ جو عربوں نے بنایا تھا تو چونکہ کسی نبی کی مدد کے بغیر بنایا تھا اپنے اندازے سے, تو چار دیواریں کھڑی کر لی, دروازہ بنایا تھا, اور دروازے کے بالکل برابر میں چھوٹا سا کنواں بنایا تھا, بلکہ گڑھا کہیں خانہ کعبہ کے جتنے بھی لوگ تبرکات دیتے تھے, تحفے دیتے تھے, ہدیے دیتے تھے, وہ سب قریش اسی گڑھے میں ڈال دیتے تھے. مگر کعبے کے اوپر چھت کوئی نہیں, خانہ کعبہ اوپر سے کھلا ہوا تھا. چنانچہ اکثر راتوں کو چور دیوار باندھ کے کعبے میں جاتے اور جو کچھ وہاں پہ قیمتی چیزیں نظر آ رہی ان میں سے تھوڑا بہت اٹھا کے لے جاتے. لیکن پیغمبر اسلام کی عمر مبارک جب 35 سال تو کعبے کا ایک انتہائی قیمتی تحفہ چوری ہو گیا. یہ خدا معلوم کس بادشاہ خانہ کعبہ کے لیے دو ہرن, جو پورے ہرن سالم بڑے ہرن سونے کے بنا کر, جن کی کانگے جواہرات کی, آنکھوں کی جگہ موتی لگے ہوئے تھے اور قسم قسم کے پتھروں سے ان کو سجایا گیا. یہ دو ہرن خانہ کعبہ کی نظر کیے تھے, یہ بھی اسی گڑھے میں پڑے. اب اتنی بڑی چیز کہ اس سے پہلے جن چوروں نے چوری, دو شرفی لے گیا, ایک ہار لے گیا چھوٹا سا, ایک قیمتی کپڑا لے گیا, چوری اتنی بڑی نہیں تھی کہ عربوں کو زیادہ فکر و پریشانی ہوتی. مگر جب پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو اتفاق سے اسی سال یہ چوری بھی ہو گئی, اور چور وہی سونے کے دو ہرن لے کے چلا گیا جو سب سے نمایاں تحفہ اور سب سے نمایاں تبرک کا خانہ خدا تھا. بڑی تشویش ہوئی عربوں کو, آگ دوڑ کی گئی, اور آخرکار تین آدمیوں پر شبہ ظاہر کیا گیا جن میں ابو لہب کا نام بھی. لیکن یہ سونے کے دونوں ہرن دویت نامی غلام کے پاس سے نکلے. اس نے بار بار یہ کہا کہ چوری میں نے نہیں کی, فلاں فلاں آدمی نے آ کر یہ ہرن میرے پاس رکھوایا جو میں نے امانت سمجھ کے رکھ لیے. اب تک وہ یقین یہ طے نہیں کر سکے کہ کیا واقعات یہ دویت چور تھا, یعنی چور کوئی اور تھا, ابو لہب یہ کوئی اور چلانے کے بعد ہرن اس نے بتایا امانت اس کے پاس رکھوائے. بہرحال یہ بات ہے کہ خانہ کعبہ میں چوری ہوئی. تو تین مسلسل واقعات پیش آ گئے کہ کعبے کے سارے پردے جل گئے, اور جلنے کی وجہ سے دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں, مکان جل جاتا ہے تو کیا حالت ہوتی. دوسرا یہ کہ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں خانہ خدا کی بنیادیں غیر مستحکم ہو گئیں, اور اسی سال ایک تیز بارش کے نتیجے میں اور نقصان پہنچا. اور تیسرا یہ کہ اتنی بڑی چوری ہو گئی, اب تو چھت کو بند کرنا پڑے گا. تو یہ تینوں واقعات ایک ہی سال میں پیش آ گئے, سیلاب, آگ, چوری, جس کے نتیجے میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا. لیکن سینکڑوں سال گزر گئے, کم سے کم 500 سال تو گزر چکے جب کعبہ بیچ میں حضرت ابراہیم کے بعد بنایا گیا. 500 سال سے کعبے کو اسی حالت میں دیکھ رہے, کسی کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی کہ کعبے کو بنانے کے لیے پہلے توڑنا پڑے. بنانا تو ٹھیک ہے مگر توڑنے کی ہمت مکے کے کافروں میں بھی نہیں. ڈر ہے, خوف ہے, گھبراہٹ. اور ادھر کسی کیفیت و حالت میں یہ لوگ تھے کہ مکے میں ایک ایسی اطلاع آئی کہ مکے کے اکثر لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کعبے کو دوبارہ بنائیں. اس لیے کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کو بنانا ہے اور چھت ڈالنا ہے, پریشان ہے کہ کعبے کو توڑے گئے. کسی نے آتی اطلاع کہ جدہ کے ساحل کا رومی سلطنت کا, روم کی سلطنت کا ایک بہت بڑا جہاز کیچڑ میں آ کے پھنس گیا. جدہ جو آج کا شہر ہے جدہ, مکے جانے کے لیے بندرگاہ جدہ, جیسے کسی کو حیدرآباد میں جانا تو بندرگاہ تو کراچی, مکے میں خود کوئی بندرگاہ نہیں, مکے کے قریب ترین بندرگاہ جدہ. بعض علماء کہتے ہیں جدہ, بعض کہتے ہیں جدہ کے علاوہ ایک اور مقام. وہاں پہ ایک جہاز آ کے پھنس گیا جو روم جا رہا تھا, روم کے بادشاہ کا جہاز تھا, اور اس کے لیے اس نے مزدور منگوائے. اور یہ اطلاع ملی کہ اس جہاز میں لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے پڑے. اب عرب ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں لکڑی تو ہوتی ہی نہیں, اس لیے کہ بیا تو بیا ہے صحرا جنگل کا, تو وہاں سوار ہی پیدا نہیں ہوتا. عمارت میں لکڑی استعمال کرنا, اس کے لیے بڑی مہنگی لکڑی خریدنا پڑتی تھی شام سے. یہ اطلاع ملی. مکے کے سرداروں میں سے ولید ابن مغیرہ اور دو تین اور آدمی یہ سب گئے وہاں پہ جہاز کو دیکھنے کے لیے. وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ جہاز کا مالک, جس کا نام باعوم ہے, ایک رومی ایک عیسائی تھا, وہ بھی اسی جہاز پر موجود ہے. یہ جہاز کا مالک بھی ہے, جہاز کا کپتان بھی ہے, اور اس کا جہاز پورا لکڑیوں سے بھرا ہوا. انہوں نے دیکھا, سوچا کہ خانہ کعبہ کو چھت ڈالنے کے لیے ہم کو لکڑیاں چاہیے. پرانے زمانے میں یہ ہاتھی پورا کی کنسٹرکشن تو نہ ہاتھی مارا شدین کو لگانا پڑتی, لیکن 50 سال یا 100 سال پہلے تک لکڑی ہی کی چھت پڑتی. لکڑی چاہیے, وہ لکڑی نہیں مل رہی. پورا جہاز لکڑیوں سے بھرا ہوا آ کر جدہ کے بندرگاہ میں پھنس گیا. جہاز کے مالک کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا جہاز تو پھنس گیا, اب یہ نکل تو نہیں سکتا جب تک کہ لکڑیاں نہ اتاری جائیں, اور یہ اچھی قیمت سے خریدنے کو تیار. چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں لکڑیاں بیچ دوں گا. اب یہ خبر مکہ پہنچ رہی, یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لگ رہا کہ پروردگار ہماری مدد کر رہا, کہ جو چیز ہم کو مل ہی نہیں سکتی وہ ہمارے دروازے پہ آ گئی ہے, اور انتہائی معمولی قیمت پر شام سے خرید کے لاتے اور جدہ سے خرید کے لاتے. سرافیا تو رکھنے والا جانتا ہے زمین آسمان کا فرق. اور پھر ایک اور چیز پتا چلی کہ باقوم کہتا کہ میں اس لکڑی کا مالک بھی ہوں, جہاز کا کیپٹن بھی ہوں, اور روم کے اندر میں مہندس اور انجینئر ہوں, اور میرا کام کنسٹرکشن, میں نے بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرائی اور روم کے بادشاہ کے محل کی چھت میں نے ڈالی. یہ تو ایک اور خوش قسمتی ایک انجینئر مل گیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کاموں سے واپس بنا کے اس سے اجرت, اس کو اجرت بھی, اور اسے لے کے آ گئے. لکڑیاں بھی آ گئی, انجینئر بھی مل گیا. اب تو مکے والوں کو یقین ہو گیا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ خانہ خدا کو دوبارہ بنایا جائے. لیکن پھر بھی ابھی ہمت نہیں پڑ رہی. کون آدمی پہل کرے اور جا کے خانہ خدا کے کدال چلائے, جا کے خانہ خدا کی اینٹوں کو توڑے. ایسے کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں, مجھے مسالے سے نہیں جڑی, ایک دوسرے پہ رکھی ہیں, ہلکا سا پلاسٹر ہے ان کے اوپر. ولید ابن مغیرہ پھر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں. مکے والے بھی ٹھہر گئے. دیکھیے اتنا اتنے سارے واقعات پیش آ رہے, نہ حضرت ابو طالب باہر آئے, نہ رسول خدا باہر آئے. مکے والے اپنی عقل کے مطابق جو دل جا رہا ہے کر رہے ہیں. پروردگار کی مصلحت بھی یہ ہے کہ کام اسی انداز سے ہو. اب کام شروع ہوا. ولید ابن مغیرہ پہلی اینٹ کو خدال کی مدد سے توڑ کے نکالا. سب سے اوپر کی اینٹ ادھر اینٹ اپنی جگہ سے ہلی اور ادھر سورج کو گہن لگ گیا, اور انتہائی خطرناک قسم کے سامنے کعبے کی زمین کی چاروں طرف اسی کھیرے میں لے کے بیٹھ گیا. یہ منظر دیکھ کر سارا مکہ المان و الحفیظ پکار اٹھا کہ یہ تو قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں. اب روایت کی بتاتی, کئی روایتیں ہیں, 25-30 روایتیں, میں تو وہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ جو ہماری کتاب میں, کہ حضرت ابو طالب آئے اور آنے کے بعد آسمان کی جانب سر اٹھایا, ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پرور بگارا, ہم کعبے کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، ہم کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تاکہ جو کعبے کو نقصان پہنچائے اس کا ازالہ ہو جائے. پروردگار ہماری نیت خراب نہیں، ہمارا مقصد صرف اصلاح. ادھر اتنا ابو طالب نے کہا اور ایک مرتبہ وہ سائے آتا ہے قیامت چلے گئے، حضرت ابو طالب تو گھر میں واپس آ گئے مگر مکے کے لوگ ابھی تک ڈرے سہمے ہوئے. آخر یہ طے پایا کہ آج رات کو بس 8 بجے اتنا ہی کام کیا جائے، ایک ان کو ہٹایا جائے، اب باقی کام ہم کل کریں گے. اگر واقعاً خدا کو یہ پسند نہیں تو راتوں رات ولید سے کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا، اور اگر عذاب نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار اب ہم سے راضی ہو گیا، کل سے ہم اپنے کام کا آغاز کریں گے. ساری رات انتظار رہا. یہ ولید وہی شخص ہے کہ جس کے بیٹے خالد ابن ولید کا نام آپ نے بار بار سنا. بارہ یہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے، اعلان رسالت سے بھی پہلے. اگلا دن ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ ولید ابن مغیرہ ٹھیک ٹھاک، ہم اطمینان ہو گئے، ابو طالب کی دعا قبول ہو گئی، پروردگار ہم سے راضی. چنانچہ کعبے کی دیواروں کو توڑا گیا اور کعبے کی دیوار توڑنے کے بعد یہ طے پایا کہ اب لوگ لا کے پیسہ جمع کریں، ایک فنڈ ڈونیشن دیا جائے، چندہ دیا جائے، پیسے جمع کیے جائے تاکہ کعبے کو دوبارہ بنایا جائے. ساری کہتی کہ بڑی تعداد میں پیسہ جمع ہو گیا، لکڑیاں تو پہلے خرید لی گئی تھی، ملبہ تو ابھی بھی موجود تھا، اب تھوڑا سا خرچہ اور چاہیے تھا. چنانچہ بڑی مقدار میں پیسہ آ گیا اور کعبے کو کھودتے کھودتے حضرت ابراہیم کی بنیاد تک پہنچا دیا گیا. اور پھر یہ طے پایا کہ کل سے دوبارہ اسی جگہ سے کعبے کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا، دوبارہ یہاں سے بنیادیں اٹھائی جائیں گی. تاریخ کہتی کہ اگلے دن یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں پہلی اینٹیں بنیاد میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا بھی ٹیپ اور ہٹایا کہ لگتا ہے کہ انتہائی خوفناک اشتہا کعبے کی بنیادوں پہ نظر آیا، اور ایسا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے شولوں سب کو گھبرا دیا، کان چھوڑ کے سب پیچھے ہٹ گئے. لیکن اب پریشانی کی حالت میں کہ اگر یہ خانہ خدا کی حفاظت کے لیے ہے تو اب تک کہاں تھا جب پورا کعبہ ٹوٹ گیا تب نظر آیا، اور اگر اس کا کعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بنیادوں میں کیوں بیٹھا ہے؟ تو کام رک گیا، لوگ بے انتہا پریشان. اور اس پریشانی کی حالت خاندان ابی طالب کے علاوہ اور کون ہے کہ جہاں جا کے کوئی مشورہ لے. آیا پورا کا پورا گھرانہ، مکے کے ہر گھرانے کے ایک فرد حضرت ابو طالب کو مسئلہ بتایا. حضرت ابو طالب دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ خود آئے اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب ابو وہب نام کے ایک آدمی کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کے، جو پیغمبر اسلام کی والدہ جناب آمینہ کے کزن، اور کہا کہ تم جا کے میری جانب سے اعلان کرو. خانہ خدا کے قریب جمع ہوئے سارے مکے والے، یا ابو طالب نے اعلان کیا یا نمائندے. کہا کہ مکے والوں، خدا خانہ خدا کی تعمیر میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا، مگر کیونکہ یہ خانہ کعبہ بن رہا اس لیے صرف وہی پیسہ اس میں استعمال ہو سکتا جو حلال کا پیسہ ہو. کسی کا اگر ذرا سا بھی حرام مال ہے تو وہ اپنے پیسے کو اس میں سے لے کے چلا جائے، جب تک کہ حرام مال کی ایک سائی بھی شامل ہے خانہ خدا تعمیر نہیں ہو سکتا. یہ چیز نہیں رکھی جا سکتی، چوری کا، ڈاکے کا، غبن کا، غصب کا یا کوئی بھی حرام مال. علماء نے لکھا ہے کہ مثلا گانے بجانے والوں کا پیسہ، ناچ دکھانے والوں کا پیسہ، یہ سب لے جاؤ باقی حلال مال سے کعبہ بنے. جو نہ تھے اس اعلان کے بعد لوگوں نے اپنے مال حرام کو اٹھانا شروع کر دیا. ادھر مال حرام ختم ہوا اور آسمان پر ایک خوفناک نظر آیا، ایک شاہین نظر آیا، اڑتا ہوا آ رہا. خانہ خدا کی بنیادوں کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ ہوتا لگایا، اپنے پاؤں کے پنجوں میں اس اشتہے کو داغ کے دوبارہ آسمان کی جانب چلا گیا. اور ابو طالب نے اعلان کیا اب اپنا کام شروع کر دو. قریش نے کہا کہ آئے ابو طالب، مگر ایک مسئلہ ہو گیا، وہ یہ کہ پہلے جو پیسے آئے تھے کعبے کی تعمیر کے لیے، مگر اب جو پیسے چلے گئے تو پیسے بہت کم رہ گئے، پورا خانہ کعبہ اس سے نہیں بن سکتا. اب اکثر روایتوں میں یہ جملہ، اگر کہ ہمارے مستحقین کو اس کے ماننے میں ذرا تعمل ہے، مگر اکثر روایتوں میں جملہ کہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ پھر ایسا کر کہ جتنے پیسے تمہارے پاس ہیں ان پیسوں سے جتنا کعبہ بن جائے بنا دو اور باقی کو چھوڑ دو. کعبے کا نہ بننا اچھا، مگر مال حرام سے کعبہ نہیں بن سکتا. چنانچہ آج تک آپ خانہ کعبہ کی جب زیارت کریں گے تو دیکھیں گے کہ آج تک خانہ خدا کے برابر وہ خالی جگہ بچی ہوئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ اصل میں خانہ خدا کا جز تھا، لیکن یعنی حضرت ابراہیم نے اتنا ہی بڑا کعبہ بنایا تھا، مگر پیسے کم ہونے کی وجہ سے قریش کعبے کو چھوٹا کر دیا. باقی جو جگہ خالی رہ گئی اس کو خالی رکھا اور ایک نشانی دے دی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے لوگ بھول جائیں. وہ جو خالی جگہ جہاں خالی جگہ ختم ہوتی ہے یعنی جہاں پرانا کعبہ ختم ہوتا وہاں پر ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی کہ یہاں تک کعبہ تھا مگر اتنے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کہ ہم وہاں تک کعبے کو لے جاتے. جناب جہاں تک پیسے تھے وہاں تک کعبے کو بنایا, باقی کعبے ہی کا حصہ خالی چھوٹا ہوا. اور یہی وجہ کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آج جب کے کعبے کے دروازے کو تالا لگا ہوا پھر بھی اگر انسان چاہے تو کعبے میں نماز پڑھنے کے ثواب کو حاصل کر سکتا, وہ اس طرح کہ اسی خالی جگہ میں جا کے نماز پڑھ لے. وہ ہے تو کعبے کا حصہ, وہ ہے تو کعبے کا جس وہاں تک دیوار نہ پہنچ سکی وہ قریش کی غلطی, مگر پروردگار نے تو کعبہ وہیں تک بنوایا تھا حضرت ابراہیم کے ذریعے سے, اور اس علاقے کا نام حدیم ہے اور اسی میں حضرت اسماعیل ہو. حضرت اسماعیل کے والدہ جناب حاجرہ کے قبریں بھی اب نظر نہیں آتی ہیں لیکن اسی کے نیچے یہ قبریں. اور یہی وجہ کہ آپ عمرہ کریں یہ حج جب خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں تو خانہ کعبے کے گرد گھومنا بیکار ہے, آپ کا عمرہ باطل ہو جائے. بلکہ واجب ہے کہ وہ جو خالی جگہ اس کے بھی باہر سے چکر لگائے تاکہ وہ خالی جگہ بھی آپ کے طواف میں آ جائے, اس کے گرد بھی آپ گھومیں کیونکہ وہ خود کعبے کا ایک حصہ. تو اس طریقے سے کس انداز سے عربوں نے خانہ خدا کو تعمیر کرایا, مگر لکڑیاں جو آئیں وہ لکڑیاں کعبے کی چھت پہ جب ڈال دی گئی تو لکڑیاں اتنی کم رہ گئی کہ کعبے کا ایک ہی دروازہ بن سکا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں کعبے کے دو دروازے تھے, آمنے سامنے دو دروازے تھے, ایک سے داخل ہوتے تھے لوگ دوسرے سے نکل جاتے تھے. اب آج کل ایک ہی دروازہ, دوسرا کوئی دروازہ نہیں ہے کعبے میں, اس لیے کہ قریش کے پاس پیسے نہیں رہے تھے, لکڑیاں چھت میں لگ گئی. جو پرانا دروازہ تھا وہ وہاں لگ گیا جہاں پہلے تھا, نئے دروازے کے پیسے نہیں. تو روایتوں میں یہ کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر اس انداز کی نہ ہو سکی جیسے حضرت ابراہیم چاہتے تھے. بس یہاں پہ میں ایک جملہ اور آپ کے سامنے پیش کر دوں, اور یہی سبب کہ روایتوں میں یہ جملہ بار بار آتا جسے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. اگر آج آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو مین جملہ دوسری اصلاحات کے یہ جملہ کہ ایک تبدیلی وہ یہ کریں گے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم کے نقشے کے مطابق بنائیں گے, یعنی وہ جو حصہ آج خانہ کعبہ سے باہر چلا گیا اس کو خانہ کعبہ میں شامل کریں گے, دیوار کو بڑا کر کے اس کو کعبے میں شامل کریں گے اور دو دروازے قائم کر دیں گے, دونوں دروازے ہو جائیں گے. پیغمبر اسلام کی ایک حدیث بھی ہے جو پیغمبر اسلام نے جس میں فرمایا تھا مکہ فتح ہونے کے بعد کہ اگر قریش نئے نئے مسلمان نہ ہوتے اور مجھے ان کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو اللہ جو علم لہا باب ہے میں کعبے کو ابراہیم ہی کے طریقے سے بناتا اور اس کے دو دروازے رکھ دیتا. اب کیونکہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے اگر رسول خدا خانہ کعبہ کو توڑے تو پھر ایک مرتبہ وہ جذباتی باتیں کہ یہ کون آ گیا کہ جس نے کعبے کے کدال چلائی ہے معاذ اللہ. ان کے نئے اسلام کا خیال کر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ اب یہ فریضہ میرا بیٹا انجام دے گا. تو بہرحال خانہ خدا تعمیر ہو رہا, پیسے کی کمی کی وجہ سے اتنا بڑا نہ بن سکا کہ جتنا پہلے تھا, لیکن بہرحال جتنا بن گیا اتنا قریش نے بنا لیا. چوری سے بچاؤ کے لیے قریش نے اس پہ چھت بھی ڈال دی, مگر قریش نے دیکھا کہ موقع اچھا, اس سے ہماری دکانداری بھی چل سکتی ہے. جناب انہوں نے کعبے میں ایک تبدیلی اور کر دی جو آج تک باقی ہے, کیونکہ اس کے بعد پیغمبر نے بھی کعبے کے اندر کوئی کسی قسم کا تصرف نہیں کیا اور معصومین نے بھی یہ کہہ کے اس کو چھوڑ دیا جب یہ بات میں امامی آ کے صحیح کریں گے. ایک تبدیلی اور کی قریش نے, کچھ تو مجبوری کی حالت میں کرنا پڑی تھی تبدیلیاں, کعبے کو چھوٹا کیا مجبوری, ایک دروازہ نہ بنا سکے مجبوری, حدیم کو باہر نکال دیا مجبوری. حتیٰ یہ بھی روایت ہے ایک جملہ کہ جو کعبہ چھوٹا کیا تو جہاں پہ حضرت ابراہیم نے دیوار بنائی اس سے ایک گز اندر کی جانب ہٹا کے دیوار بنائی تاکہ اینٹیں کم لگیں. یہ سب تو تھی اس میں کمی, پیسے کی کمی, مگر ایک جان بوجھ کر انہوں نے اس میں خرابی ڈالی. وہ یہ کہ پہلے کعبہ کھلا ہوا تھا, جس کا دل چاہتا تھا کعبے میں داخل ہو جاتا تھا, کوئی نہیں نکال سکتا ہے باہر کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی روکش نہیں. اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہو جائے گا خطرناک مسئلہ, ہماری دکانداری پہ فرق آتا. اب انہوں نے یہ کیا کہ خانہ خدا کو زمین سے ذرا اونچا بنایا. آج بھی آپ جا کے دیکھیے تقریباً ایک آدمی کے قد کے برابر, یعنی دروازے زمین پہ نہیں لگایا جو ہر عمارت کا طریقہ ہوتا, بلکہ دروازے ہی کو اتنا اونچا لگایا ایک آدمی کے خط کے برابر. چنانچہ آج بھی اگر کوئی کعبے میں جانا چاہے تو سیڑھی لا کے لگائی جاتی ہے, ڈسمبر کے برابر ایک سیڑھی ہوتی, اس کو لگایا جاتا ہے, پھر دروازے کی نچلی سطح جو ہے وہاں تک انسان پہنچ پاتا. قریش نے لوگوں کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے کعبے کی کرسی پہنچا کر دیا, کعبے کے دروازے پہنچا کر دیا, تاکہ اب یہ ہمارے اختیار میں آ جائے کہ ہم اس دروازے کو جب چاہے کھولیں, جب چاہے بند کریں. کوئی بے دھڑک اگر ایک مجمع بھی آ جائے دور کے تو اندر داخل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ دروازہ تو بغیر سیڑھی کے آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ قریش نے ترکیب سوچی اور آج تک یہی اسی انداز سے خانہ خدا کا دروازہ سنا کے روایتوں میں یہ کہ کعبہ بن جانے کے بعد قریش نے خانہ خدا کے اس دروازے پہ قبضہ کر لیا, اس کا تالا اپنے ہاتھ سے لے لیا اور طریقہ یہ بنایا کہ صرف پیر اور جمعرات کے دن خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولا جاتا اور اس میں بھی ان کی مرضی, جس کو چاہے جانے دے, جس کو چاہے روک دے. مولائے کائنات کی ولادت تک یہ مسئلہ نہیں تھا, یہ مسئلہ ہوا رسول خدا کی عمر کے 35ویں سال اور اب وہ نذرانے دیتے جو ان کی مرضی کے مطابق تھے, اسے خانہ خدا میں جانے کی اجازت, باقی سب کے لیے کعبے کا دروازہ بند. تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ باقی سارے معاملات تو خیر طے پا گئے اور تو کوئی خاص فرق نہیں ہوا کہ قریش نے مال حلال سے کعبے کو بنانا شروع کیا, اپنی مرضی کے مطابق بنایا, جہاں جہاں پیسے کم پڑے اس کو چھوٹا کرتے چلے گئے, دروازہ وغیرہ سب مکمل ہو گئے. مگر آخر میں وہ مسئلہ آ گیا جس کو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں, کیونکہ یہ تاریخ کی کتابوں میں, اسکول کی کتابوں میں بھی شامل. آخر میں مسئلہ یہ آ گیا کہ باقی ساری تعمیر تو سب نے مل کے تھی, مگر اب حجر اسود کا مسئلہ رہا. حجر اسود وہ مقدس پتھر کہ جس کے بارے زمانے کفر کے اندر قریش جانتے تھے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں, اور اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اسے کون کعبے کی دیوار میں لگا. حجر اسود کے بارے میں دو روایتیں, ایک روایت یہ کہ یہ جنت کا پتھر جس پہ حضرت آدم جنت میں بیٹھ کے خدا کی تصویر کرتے تھے, اور جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو حضرت اسود بھی ان کے ساتھ آیا, اور حضرت ابراہیم جب کعبہ بنا رہے تھے تو جبرائیل نے جا کے بتایا کہ حضرت اسود کوہ ابو قبیس خانہ کعبہ کے بالکل سامنے یہ پہاڑ اس میں رکھا ہوا, وہاں سے لا کے خانہ کعبہ میں لگائیے. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو لگایا. یہ بھی روایت کہ سفید رنگ کا پتھر تھا, مگر گناہگار جو اس کو بوسا دیتے گئے اس کے نتیجے میں اس کا سفید رنگ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو گیا اور آج یہ کالا پتھر ہے. تو ایک تو یہ روایت کہ یہ پتھر, اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ فرشتہ. یہ شیعہ سنی دونوں کے یہاں روایت, مگر ایک فرق کے ساتھ, ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں یہ روایت ہے کہ یہ فرشتہ اور پروردگار نے اس کو جنت میں آدم کے ساتھ رکھا اور کہا تھا کہ تم حضرت آدم کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور انہیں ہر خرابی سے بچانا. مگر جب شیطان حضرت آدم حضرت حوا کے ذریعے سے وہ دانہ گندم یا جو چیز بھی ہے اس طرح کے پھل کو کھانے پہ مجبور کیا, تو پروردگار کا غضب بھی اس فرشتے پہ نازل ہوا کہ تمہارا کام تھا آدم کی حفاظت, تمہاری موجودگی میں آدم تک شیطان کیسے پہنچ گیا کہ نہ کہ تمہیں اس کی سزا میں پتھر بنایا جاتا اور قیامت تک تم پتھر رہو گے. لیکن ہمارے علماء نے جس روایت کی ترتیب کی کہا ہے کہ یہ تو ہے کہ حضرت اسود فرشتہ, اگر اس پہ عذاب عذاب نہیں آئے فرشتے پہ, خاص طور پر اس موقع پر عذاب کی کوئی مصلحت ہی نہیں, بلکہ یہ فرشتہ جنت میں آدم کے ساتھ تھا. جب آدم کو دنیا میں بھیجا گیا تو فرشتے کو بھی بھیجا گیا اور کہا کہ قیامت تک جو میرے گھر کا طواف کرے, جو میرے گھر کا طواف کرے تو اس کا ریکارڈ رکھ. جیسے کرامن پاتبین ہمارے گندوں پر ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں, اس فرشتے کا کام کہ جو بھی خانہ خدا کی زیارت کرتا, چاہے حج پہ جائے, چاہے عمرے پہ جائے, چاہے طواف کرے, چاہے خالی سے بوسا دے, وہ یہ فرشتہ پتھر کی شکل اس چیز کو محفوظ کرتا ہے کہ اس نے میرے سامنے آ کر عہد دیا تھا کہ آپ کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا, روز قیامت یہ ہر گناہگار کے خلاف جا کے گواہی دے گا. اور یہی مولانا کائنات کا جملہ بھی کہ جب ایک آدمی وقت نے حضرت اسود کو دیکھ کے کہا تھا کہ اے حضرت اسود مجھے پتا ہے کہ تو خالی پتھر, نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا, اگر میں نے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسا دے رہے تو میں ہرگز تجھے بوسا نہ دیتا. مولانا کائنات کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ تو نے غلط کہا, خدا کے قسم حضرت اسود فائدہ بھی پہنچائے گا, حضرت اسود نقصان بھی پہنچائے گا, تو میدان قیامت میں یہ ہر آنے والے کے بارے میں گواہی دے گا. کہ اس نے کس نیت کے ساتھ اس کو بوسا دیا اور بعد میں اس کی زندگی کیسی رہی. مولانا کائنات کا بھی یہ جملہ مہاراج حضرت اسود قابل احترام پتھر, اور ہر قبیلے کی یہ خواہش کہ یہ حضرت اسود ہم اٹھائیں تاکہ ہمارے قبیلے کو اعزاز مل جائے. اور ایک ایسا مسئلہ کہ خانہ خدا میں تلواریں نکل آئی. اب غیرت کی بات بن گئی. آپ نے اس سے پہلے میں نے تقریر کے درمیان میں عرض کیا کہ ایک ایک جانور کے گھاس چرنے پہ تلوار نکل آتی, یہ تو پھر بھی حضرت اسود قیامت تک کے لیے فخر بننے والا کہ بلا قبیلے نے حضرت اسود کو لگایا. دروازہ کوئی لگا دے اتنا بڑا مسئلہ نہیں, باقی دیواروں کو بنائے اتنا بڑا مسئلہ نہیں. حضرت اسود تو ایک ہمیشہ کے لیے آنر, ایک اعزاز, ایک انعام, ہر قبیلے کے لیے فخر ہے. اور دوسرے قبیلے خبرہ رہے کہ اگر تاریخ میں آ گیا کہ ہماری موجودگی میں ہمارے قبیلے کی جگہ اس کو حضرت اسود لگوانے کا موقع دیا گیا, یہ ہمارے قبیلے کی توہین. جس وقت تلواریں نکلا اور اگر آج یہ تلوار چل جاتی تو خانہ خدا کو بھی نقصان پہنچا دیا جاتا. کیوں کہ یہ وہ قریش ہے جو غیرت کے عالم میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. اس لیے میں نے وہ تفصیل بتائی. اگر غیرت کا جذبہ بڑھا اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں حضرت اسود کو لگانے کا موقع نہیں ملا تو یہ خانہ خدا کو گرا دیں گے کہ ہمیں وہ کعبہ ہی نہیں چاہیے کہ جس کے اندر ہماری غیرت کو ختم کیا جا رہا ہو. یہ اتنا خطرناک موقع. اب جب جھگڑا بڑھتا چلا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا کیا جائے. کچھ سمجھدار پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ تو جاہلوں میں بھی تھے, کافروں میں بھی تھے, تلواریں نکل چکی, اس موقع پہ کوئی بات کرنا بڑا مشکل کام. یہاں تک کہ کسی نے تجویز پیش کی, کہا کہ ایسا کر کل جو آدمی سب سے پہلے خانہ خدا میں داخل ہم اسے اپنا حکم بنائیں تو جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہو. اور یہ بات ہر قبیلے کو پسند آئی کہ آج یہ بالکل صحیح. لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ قبیلہ مانے دوسرا نہ مانے. کل جو آدمی سب سے پہلے خانہ خدا میں داخل ہوگا, اور ایک جملہ انہوں نے کہا جو عام کتابوں میں کبھی نہیں ملے گا آپ کو, میں بتا دیتا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے کچھ حاجی حضرات بھی ہیں, کچھ عمرہ کرنے والے بھی ہیں, کہ جو سب سے پہلے بابے بنی شہبہ سے داخل ہوگا. بابے بنی شہبہ یعنی خانہ خدا کے چاروں طرف دروازے ہی دروازے ہیں, ہر دروازے کا ایک نام. بابے بنی شہبہ اس دروازے کا نام کہ جس سے ہمیشہ رسول خدا خانہ کعبہ میں آتے. اسی لیے آج بھی مستحب, یاد رکھیں آج بھی مستحب کہ اگر کوئی آدمی خانہ خدا جائے تو مستحب یہ ہے کہ بنی شہبہ کے دروازے سے جائے, کیونکہ یہ رسول و امام کے داخل ہونے کا دروازہ. باب بنی شہبہ کو آج توڑ دیا گیا, اگر باب السلام اسی کی جگہ بنایا گیا, یعنی اگر کوئی باب السلام سے جائے گا تو وہ اس سنت پہ عمل کر لے گا اس یقین کے ساتھ کہ میں اس راستے پہ چلا ہوں جس میں رسول کے قدم گئے ہیں, جس پر بارہ اماموں کے قدم گئے ہیں. تو یہ طے پایا کہ کل جو سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو ہم حکم بنائیں. اور ساری رات ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی یعنی ہر قبیلے کا سردار, یہ اطلاع کسی کو نہ ہونے پا, مطلب ہمارے درمیان کی بات ہے, یہ سارے سردار اپنے گھروں میں بھی نہیں گئے. ایسا نہ ہو کہ اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو بتا دیں وہ پہلے آ جائے بابے بنی شہبہ. سرداروں نے میٹنگ کر کے یہ بات طے کی تھی اور یہ بھی طے کیا تھا کہ آج رات بھر ہمیں خانہ خدا میں رہنا, یہاں پہ جانا ہی نہیں. چنانچہ ساری رات یہ انتظار کر رہے اور اگلی صبح نمودار ہر ایک کا دل دھڑک رہا. ہر سردار کے دل میں ایسی خواہش کہ کاش ہمارے قبیلے کا کوئی نوجوان داخل ہو جائے. اگر جیسے ہی بابے بنی شہبہ کھلا اور سب سے پہلی شخصیت نظر آئی, ایک ایسی شخصیت یہ ایک بڑا خطرہ تھا کہ آنے والا اگر کسی ایک قبیلے کا ہوگا تو دوسرا قبیلہ اس پر اعتراض کرے گا, مگر سب پر ایک وقت پکار اٹھے ہاں امین رضینا بھی, ارے یہ آنے والا تو وہی ہے کہ جسے ہم صادق و امین کہتے تھے, ہم اس سے راضی ہو گئے, ہم اس سے راضی ہو گئے کہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے. پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے, لوگوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ اللہ کے رسول نے وہ فیصلہ کیا جس نے جھگڑے کو ختم کر دیا. ایک روایت میں یہ کہ پیغمبر نے اپنی چادر کو اتارا, ایک میں ہے ابا پہنے سے ابا کو اتارا, زمین پہ رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ اس چادر کے ایک ایک گوشے کو پکڑ لو, اور کہا کہ میں تم سب کی طرف سے نائب بن سکتا ہوں. سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو امین کہہ دیا, آپ نائب. اپنے ہاتھوں سے پیغمبر نے یہ طے کیا, حضرت اسد اٹھایا کہ میں بنی ہاشم کی جانب سے نہیں اٹھا رہا, میں تم سب کا نائب بن کے اس پتھر کو اٹھا رہا ہوں, اور یہ کہہ کے اس چادر پہ رکھا اور حکم دیا کہ اب تم اس چادر کو اٹھا کر دیوار کعبہ کے اس مقام تک لے جاؤ جہاں حضرت اسد کو لگانا. یہ چادر ہر قبیلے نے کے سردار نے اٹھائی, ہر ایک کا اس میں ہاتھ ہے اور ہر ایک فخر کر رہا کہ حجر اسود لگانے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا. یہاں تک کہ دیوار کعبہ تک چادر پہنچی. پیغمبر نے پھر کہا کہ کیا میں تم سب کی جانب سے نیابت کر سکتا ہوں, تم سب مجھے اپنا نمائندہ بناتے ہو؟ سب نے کہا کہ بے شک, اس لیے کہ ہر ایک کو خطرہ کہ جو آدمی بھی آئے وہ اپنے قبیلے کی برتری کے لیے اپنے قبیلے کا نام لے گا. رسول ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنی ہاشم کی جانب سے نہیں آیا, میں تم سب کا نمائندہ بن رہا ہوں. اور یہ کہہ کے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو دیوار میں رکھا. ہر قبیلے کے سردار کے لیے دونوں باتیں ہو گئی کہ ہمارا نام لکھا گیا ان لوگوں میں جو حجر اسود کو لے کے گئے اور لگانے میں حصہ لیا, اور ہمارے مخالف قبیلے کو یہ فخر نہ ملا کہ اس کے آدمی نے حجر اسود لگایا ہو اور ہمارا آدمی رہ گیا. پیغمبر اسلام کی اس دانش مندی سے, پیغمبر اسلام کی اس حکمت عملی سے مکہ ایک ایسے خوریزی کے طوفان سے بچ گیا کہ جس کے نتیجے میں سارا مکہ تباہ ہو سکتا تھا. یہ تاریخ رسالت کا آخری واقعہ ہے اعلان نبوت سے پہلے, جس کے بعد اب آئندہ تقریر سے اعلان نبوت کے حالات بیان کیے جائیں گے. اور حقیقت میں تفصیلی تاریخ وہی ہے. وہ آج 19 تقریروں کے بعد میں پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت تک کے حالات کو مکمل کرتا ہوں. جتنے بھی واقعات تاریخ میں مل سکے میں نے کسی نہ کسی انداز میں